أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. سورہ انفال کا ابھی آٹھواں رکوع ہے. فرمایا ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. ہرگز خیال نہ کریں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلیں گے, اللہ کی پکڑ سے نکل بھاگیں گے. انہم لا یعجزون, وہ یقیناً اللہ کو بے بس اور عاجز نہیں کر سکتے, اس کے قابو سے نہیں نکل سکتے. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ, اور اے مسلمانوں تیاری کرو جہاد و قتال کے لیے جتنی بھی تم سے قوت فراہم ہو سکے. یہ دیکھیے دو چیزیں الگ ہیں, ایک ہے اللہ پر توکل اور ایک ہے اسباب کا فراہم کرنا. جتنا بھی ممکن ہے اسباب وہ جمع کرو, فراہم کرو, تیاری کرو, لیکن توکل اسباب پہ نہیں ہوگا, توکل اللہ کی ذات پر ہوگا. تو اپنی سی کوشش پوری کرو, اس میں کمی نہ کرو. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, تیاری کرو ان سے لڑنے کے لیے جتنی بھی تم سے ہو سکے قوت کی فراہمی, اور پلے ہوئے گھوڑوں سے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, اس کے ذریعے تم خوف زدہ کرو, ڈراؤ ان کے ذریعے سے, اسلحے کے ذریعے سے اور گھوڑوں کے اور یہ قوت کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو. یہ ڈیٹرنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ دشمن کو پتا ہو کہ ان کے پاس بھی اسلحہ بھی ہے, قوت بھی ہے, اور یہ غافل نہیں ہے ان ضروری چیزوں سے. جو بھی ہے, جتنا کچھ بھی وسائل ہیں اس میں وہ میکسیمم کر رہے ہیں اپنی سی کوشش. وآخرین من دونہم, اور کچھ دوسروں کو بھی ان کے علاوہ, یعنی تمہارے پاس یہ جنگی تیاری ہوگی تو جو دوسرے ہیں, یہاں اصل میں ذکر ہو رہا ہے منافقین کا, وہ بھی ذرا دبک کے رہیں گے, وہ بھی کھل کھیلنے سے باز آئیں گے. تو وہ آخرین من دونہم, اور کچھ اور جو ہیں ان کے لیے بھی گویا کہ وہ خوف زدہ کرنے کا ذریعہ ہوں گے جو ان کے علاوہ ہیں. لا تعلمونہم, تم ان کو نہیں جانتے. اللہ یعلمہم, اللہ جانتا ہے, وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں, یہ منافقین ہیں اصل میں. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں, یوفى الیکم, وہ پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہیں, یعنی اس کا بھرپور اجر اور صلہ تمہیں مل کر رہے گا. وانتم لا تظلمون, اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی, تم سے ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی. وان جنحوا للسلم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کفار جو ہیں وہ مائل ہو جائیں صلح کی طرف, صلح کے لیے آمادگی ظاہر کریں, فجنح لہا, تو آپ بھی مائل ہو جائیے ان کی طرف. وتوکل علی اللہ, اور آپ توکل کیجئے اللہ کی ذات پر. یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پہلا ہی غزوہ تھا, غزوہ بدر, جس کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. آخری جو غزوہ ہوا ہے وہ غزوہ تبوک ہے, اگلی صورت میں اس کا ذکر آئے گا. اور اس وقت اللہ کا دین پورے طور پر قائم اور غالب ہو گیا تھا. اب کسی سے کوئی صلح نہیں ہے, کوئی معاہدہ نہیں ہے, ختم. لیکن انٹیریم پیریڈ میں, ابتدا میں, اس قسم کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے کفار کے شر سے بچنے کے لیے. وقتی طور پر صلح کے ذریعے بھی انسان اپنے آپ کو دوبارہ ریسٹرینتھ کرتا ہے, اس کے اندر وہ تیاری کرتا ہے. تو اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں آپ کی طرف, تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں, یعنی صلح کر لیں. وتوکل علی اللہ, اور بھروسہ کیجیے اللہ کی ذات پر. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ ہے سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا. وَإن يُرِيدُ ان يخدعوک, اور اگر وہ چاہیں آپ کو دھوکہ دینا. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللہ, تو بے شک کافی ہے ایک اللہ آپ کے لیے. یعنی وہ دھوکہ دے کے کہاں جائیں گے, اللہ تو دیکھ رہا ہے اور ان کی ساری تدبیریں جو ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, وہی اللہ ہے جس نے قوت دی ہے آپ کو اپنی مدد سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے. یہ جو آپ کے ساتھی اہل ایمان ہیں یہ بھی آپ کے دست و بازو ہیں، انہیں بھی اللہ نے آپ کے قوت کا ذریعہ بنایا ہے، جس طریقے سے سرفروشی کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی ہے، صحابہ کے دلوں میں محبت ایک دوسرے کے ساتھ، الفت. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے نبی اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ بھی ہے زمین میں، تمام مال و دولت جو ہے اس کام کے لیے خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی آپ ان کے دلوں میں وہ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے جو اللہ نے ڈالی ہے. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ تو اللہ ہے جس نے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کی ہے. انہو عزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ کہ جو آپ کو فالو کر رہے ہیں اہل ایمان، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا. اور اللہ اصل میں تو اللہ ہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذریعہ بنائے گا آپ کی مدد کا اور آپ کی تائید کا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو آمادہ کیجئے جنگ کے لیے، تیار کیجئے ذہنی طور پر تیاری. ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر ہوں تم میں سے 20 صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، یغلبو 200، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر. یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اور کفار کا جو مقابلہ ہے اس کے لیے جو ریشو ہونی چاہیے 1:10 کی ریشو آ رہی ہے. اگر 20 ہیں مسلمانوں میں تو ادھر وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں. گویا اگر کہیں جنگ کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اگر اتنی ریشو بھی ہے تو بسم اللہ کیجئے، ہمت کریں. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر ہوں تم میں 100، یغلبوا الفاً من الذین کفروا، وہ غالب آئیں گے 1000 پر ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے. وہی ریشو اسی کو ریپیٹ کیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اندر جو استقامت اور توکل کی وجہ سے جو قوت ان میں بھر دی ہے، اس کو یہ عام دنیا دار لوگ نہیں سمجھ سکتے. الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے ہلکا کر دیا ہے آپ سے یہ بوجھ. یہ معلوم ہوتا ہے اور تقریباً یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اب کافی عرصے کے بعد نازل ہو رہی ہے، اور یہ اب وہ ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے اور اللہ کا دین قائم ہو چکا ہے، اور اب مسلمان جو ہیں وہ جوق در جوق، بلکہ لوگ وہاں کے لوگ قبیلے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور حالات فیوریبل ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اسلام قبول کر لیں، اب وہ بات نہیں رہی ہے. اب وہ استقامت والے اور وہ ایمان کی مضبوطی والے لوگ جو ہیں، اب ان کا معاملہ ذرا ریشو کم ہو گئی، لہذا اب اللہ نے ذمہ داری کم کر دی، بوجھ کم کر دیا. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ نے جانا کہ اب تمہارے اندر کچھ کمزوری بھی آ گئی ہے. ایسے طبقات بھی اب اسلامی اس حکومت کا حصہ ہیں جو ابھی نئے نئے آئے ہیں، کچے پکے ہیں. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، تو اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، یغلبوا 200، وہ غالب آئیں گے 200 پر. یہ ریشو اب 1:2 کی رہ گئی، 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ، اور اگر تم میں ہوں گے 1000، یغلبوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی میں رہنمائی ہے کہ ایک مسلمان امت قوم اگر اپنے ہاں اللہ کا دین قائم کیا ہے اور آگے وہ چاہتی ہے کہ اور بھی کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہو، تو دوسروں کے ساتھ باقاعدہ جنگ اور جہاد و قتال سے پہلے یہ ریشو دیکھ لی جائے. اگر یہ ریشو بنتی ہے تو پھر تو لازم ہو جائے گا کہ ہاں اب تم آگے بڑھو اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلو. اگر یہ ریشو نہیں ہے تو لازم نہیں ہے. اب اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی ملک میں، اپنے اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے پہ پہلے کمر کسو. تو یہ ہے جو گویا کہ ہمیں گائیڈ لائن مل گئی ہے قیامت تک کے لیے. واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان للنبی ان یکون له اسرا, کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس ہوں قیدی. حتی یسکن فی الارض, یہاں تک کہ وہ خوریزی نہ کر لے زمین میں, یعنی دشمن کی قوت کو پہلے جب تک کچل نہ دیا جائے اس سے پہلے قیدی بنانا مناسب نہیں ہے. غزوہ بدر میں ہوا تھا کہ 70 جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر ایک مشورہ ہوا مدینہ پہنچ کر کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک رائے یہ تھی کہ ان سب کو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں تاکہ کفر کی قوت جو ہے ان کی کمر ٹوٹ جائے. 70 تو وہاں ڈھیر ہو گئے ہیں, اور اب ان 70 کی بھی جو ہے وہ گردنیں اڑائی جائیں. دوسری رائے نرم تھی کہ نہیں, ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, اور اس کے ذریعے جو فدیہ ہمیں ملے گا اس سے ہم ہتھیار وغیرہ بھی اکٹھے کر سکتے ہیں. بعض کی رائے یہ تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چونکہ مزاج میں بہت نرمی اور شفقت اور رحمت تھی, تو آپ اس نرمی اور شفقت کے حوالے سے آپ کی رائے پھر یہی بنی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر. بلکہ یہاں تک تھا کہ اگر کوئی فدیہ کے طور پر کوئی لکھنا پڑھنا سکھا دیتا ہے تو وہ اتنے عرصے یہاں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے اور پھر اس کو یہ فدیہ بن جائے گا. تو گویا یہ ایک ایشو تھا جس پر جو فیصلہ ہوا اس پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ وہ دشمنوں کی قوت کو کچل نہ دے. تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. یہ تنقید خاص طور پر ان لوگوں کے ذہن میں ہے جنہوں نے مشورہ اس رائے سے دیا تھا کہ چلو ہمیں کچھ مل جائے گا, پیسے مل جائیں گے, اس سے ہم کو فائدہ اٹھا لیں گے. تو ان پر بہت سخت کمنٹ ہے. واللہ یرید الآخرہ, اور اللہ تعالیٰ تو آخرت ہی چاہتا ہے, اس کی نظر میں اصل اہمیت آخرت کی ہے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب ہے, زبردست ہے, کمال حکمت والا ہے. ولولا کتاب من اللہ سبقا, اور اگر نہ ہوتا ایک فیصلہ جو اللہ طے کر چکا تھا اپنی طرف سے لکھا ہوا کتاب میں, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو تم نے جو فدیہ قبول کیا ہے اور پیسے قبول کیے ہیں اس کے بدلے تمہیں سخت سزا اللہ تعالیٰ دیتا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا, لیکن بہرحال ساتھ ہی اللہ نے معافی کا بھی اعلان کر دیا اور فرمایا کہ کھاؤ اب جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا ہے اس کے ذریعے سے ان کو قیدیوں کو آزاد کر کے جو تمہیں رقم حاصل ہوئی ہے, اور یہ بھی ایک مال غنیمت کی ایک شکل ہے, اب اسے کھاؤ, حلال اور طیب ہے, یہ تمہارے لیے جائز ہے. واتقوا اللہ, ہاں اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا ہے, مہربان. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, اے نبی آپ فرما دیجئے ان سے جو آپ کے پاس قید ہیں, یہ جو کفار میں سے قیدی بنائے ہیں آپ نے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا, تمہارے اندر کوئی خیر خوبی دیکھے گا, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, تو وہ تمہیں اس سے زیادہ خیر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے فدیہ. یعنی اگر تم نے مثبت رویہ اختیار کیا اور دین کو سمجھنے سمجھانے اور اس پر ایمان لانے کا معاملہ کیا, تو اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے, مہربان. وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ, اور اگر وہ چاہتے ہیں آپ سے دغا کرنا, خیانت کرنا, کیونکہ وعدہ سب یہ کر کے گئے تھے کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہم جنگ میں نہیں آئیں گے, جن کو بھی چھوڑا گیا تھا تو اس وعدے کے ساتھ چھوڑا گیا تھا, تو اگر تو یہ اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے شاید کوئی بہتر معاملہ کر دے, لیکن اگر اس میں انہوں نے ڈنڈی ماری اور دغا دیا, خیانت کی ہے, فقط خان اللہ من قبل, تو یہ خیانت کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی اللہ کے معاملے میں, اللہ کے دین کے معاملے میں. فام کا نمن ہوں, تو پھر اللہ نے پکڑوا دیا ہی نہیں, یہ 70 قید ہو کر آ گئے. واللہ علیم الحکیم, اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے اموال, یہ مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ بھی, وہ مسلمان جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے مہاجرین کو اور ان کی مدد کی ہے, اولئک بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، ایک وہ ہجرت کرنے والے اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی ہے اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اپنی جان اور مال سے، ان سب کی جو ہے وہ تحسین فرما رہے ہیں. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، پشپناہ ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کے جو ایمان لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، اے مسلمانوں تمہیں ان سے کوئی دوستی کا تعلق جو ہے تمہارا نہیں ہونا چاہیے، کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے دوستی کے حوالے سے. حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. ہجرت کا مضمون پہلے سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے آ چکا ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ جو ہجرت نہیں کر سکے اور وہ مغلوب ہیں وہاں پر مکے کے اندر دبائے گئے ہیں، اور وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا. اب اللہ نے تمہیں قوت دی ہے اور اب تمہیں چاہیے کہ جا کر ان کی مدد کرو. إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ایسی قوم کے کہ جس کے تم اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہو چکا ہو، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے، اس میں تمہیں اپنے عہد کی پارسداری کرنی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ مل جل کر پلاننگ کرتے ہیں اسلام کے خلاف. الا تفعلوه، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی ان کے خلاف جہاد نہ کیا اور اپنے مسلمانوں کی مدد نہ کی ان کے خلاف، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں تو فتنہ و فساد ہو جائے گا، فساد پھیل جائے گا. وہ فساد ان کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا، فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اب یہ آخری آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی. فرمایا وہ لوگ کے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی وہی مہاجرین اور انصار، ان کا تذکرہ دوبارہ ہو رہا ہے. اور اب تبصرہ کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں کہ جو سچے پکے مومن ہیں. ہجرت اور جہاد کرنے والے اور مجاہدین اور جو مہاجرین ہیں ان کو پناہ دینے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، یہ سچے مومن ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، انہی کے لیے بخشش ہے اور بڑی عزت والی روزی ہے، اجر ہے بہت ہی عمدہ. والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے بعد، وہاجروا وجاہدوا معکم، اور ہجرت کی ہے اور پھر جہاد انہوں نے کیا تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہارے ہی ساتھی ہیں، تمہیں میں سے ہیں. یعنی اس وقت ہجرت نہیں کی جب کہا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا، بعد میں کسی نے ہجرت کی اور آ گئے، تو وہ بھی، ان کی ہجرت بھی اللہ کے ہاں قبول ہے اور وہ بھی تمہارے ہی ساتھی ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی شریعت میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروا دی تھی جب مہاجر پہنچے ہیں مدینہ، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس اپنے کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، تو مواخات ایک مہاجر، ایک وہاں کا مقامی جس کو پھر انصار کہا ہم نے، مدد کرنے والے، ان کے درمیان یہ دو بھائی بن گئے. اس طریقے سے مسلمانوں کو جوڑا، اور انہوں نے واقعی ثابت کیا کہ انہوں نے ان کو بھائی سمجھا ہے، بھائی سے بڑھ کر سمجھا. لیکن بہرحال وہ مواخات کا رشتہ تو بن گیا، لیکن قانونی طور پر بھائی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے وراثت وغیرہ کا اور قانونی معاملات کا، اس میں تو حقیقی بھائی کا ہی اعتبار ہوگا، وہاں وہ حکم جو ہے وہ حقیقی بھائیوں کے پر ہی اس کا اطلاق ہوگا. البتہ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، جیسے کہ پہلے بھی آیا تھا، وراثت میں اس مواخات کے رشتے سے جو بھائی بنے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں، لیکن تم ان کے ساتھ حسن سلوک یوں کر سکتے ہو کہ جو 1/3 میں تمہیں حق ہے کہ تم کسی کے نام وصیت کر جاؤ، تو وہ اس ان کے لیے کر جاؤ اور اس سے ان کو بینیفٹ پہنچے گا، لیکن مستقل وراثت میں حصہ ان کا شریعت میں نہیں ہے ایز سچ، وہ رشتہ دار ہی ہیں جو ایک دوسرے کے حقدار ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورہ انفال مکمل ہوئی، اور سورہ انفال جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جو پہلا باقاعدہ غزوہ ہوا ہے، پہلی جنگ جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی ہے، وہ ہے جو سورہ انفال میں اس کا ذکر آیا، غزوہ بدر. اور اب سورہ توبہ میں یہ بالکل آخری زمانے کی صورت ہے، اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے جو سن 9 ہجری میں ہوا. فتح مکہ ہو چکی ہے، البتہ کچھ حصہ اس میں پہلے رکوع کے بعد، پہلی 6 آیات کے بعد 2 رکوع ایسے ہیں جو فتح مکہ سے متصلن قبل نازل ہوئے تھے، باقی یہ جو ہے بقیہ تمام سورت جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات دنیاوی کے آخری حصے میں نازل ہونے والے احکامات ہیں، جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی، اب کیا حکم ہے اور اب پالیسی کیا ہوگی آئندہ کے لیے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملیں گی. تقریباً 1 پارے پر یہ محیط ہے، اس کے 16 رکوع ہیں. براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور اس کا سبب کچھ یوں ہے، بلکہ ایک روایت بھی ہے، حضرت علی کا قول تفسیر قرطبی میں نقل ہوا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، ننگی تلوار، بالکل آغاز ہی میں کفار اور مشرکین کے لیے بہت سخت کامنٹس ہیں، اور ان کو سنا دیا گیا کہ اگر تم 4 مہینے کے اندر اندر ایمان نہیں لائے تو تمہارا قتل عام کر دیا جائے گا. تو اور بسم اللہ کے اندر جو ہے اللہ کی رحمت کی 2 شانیں ہیں جو اس میں آئی، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شاید اسی وجہ سے اس کے آغاز میں بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے معاملہ. البتہ درمیان سے کوئی شخص اگر تلاوت کرتا ہے تو وہاں پر وہ بسم اللہ پڑھے گا، صرف آغاز کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی اس کو پڑھنا. براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے لیے کہ جن مشرکوں سے تم نے عہد کر رکھا تھا، عہد معاہدے تھے، اب ان سے برات کا اعلان ہے، یعنی عہد معاہدے سارے پرانے ختم، اب اللہ کا دین غالب ہو چکا ہے. وہ انٹرنم پیریڈ میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ معاہدے ہوتے رہے ہیں، وہ صلح حدیبیہ بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ میثاق مدینہ بھی ہوا ہے یہود کے ساتھ جو ہے، لیکن یہ ایک درمیانی عرصے کے معاملات تھے. جب اسلامی ریاست باقاعدہ قائم ہو گئی، اللہ کا دین غالب ہو گیا، اب جو معاملہ ہے کفار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، سابقہ معاہدے ختم ہیں. فصیحوا فی الارض 14 شهر، اب مشرکین سے خطاب ہے، اب چل پھر لو زمین میں 4 مہینے کے لیے. واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے قابو سے نکل نہیں سکتے. وان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ کہ یقیناً اللہ رسوا کر کے چھوڑے گا اب کافروں کو. وہ اذان من اللہ ورسولہ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الناس یوم الحج الاکبر، تمام لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن، یعنی یہ اعلان جو ہے یہ سنایا جائے گا حج اکبر کے دن، مراد ہے عرفہ کے روز، حج کے موقع پر میدان عرفہ میں. یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ سن 9 ہجری کا حج تھا، اس سے متصلن قبل یہ نازل ہوئی، اور مسلمانوں کا جو قافلہ حج کا قافلہ تھا وہ مدینہ سے روانہ ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف نہیں لائے سن 9 ہجری میں، البتہ مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ مدینہ سے گیا تھا حج کرنے کے لیے. دین غالب ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیس جو ہے مدینہ ہی کو بنایا، واپس آپ تشریف لے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مدینے والوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا آخری وقت تک. چنانچہ اب وہ موقع تو تھا کہ آپ بھی حج کر سکتے تھے، اب مسلمانوں کا کنٹرول ہے، لیکن آپ تشریف نہیں لے گئے تھے. البتہ جو قافلہ حج روانہ ہوا اس کا امیر آپ نے معین کیا، حضرت ابو بکر صدیق کو امیر قافلہ، وہ روانہ ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ یہ اعلان عام کر دیا جائے اور اللہ کا یہ حکم سنا دیا جائے. اس اعلان کی اور بھی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن میں صرف بتا دوں آپ کو کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معین کیا، وہ حج کے لیے نہیں گئے تھے، ان سے کہا کہ اب تم جاؤ اور میری طرف سے یہ پیغام، یہ آیات پڑھ کر سنا دینا حج کے دن، عرفہ کے دن، اس لیے کہ یہاں پر حکم ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے یوم الحج الاکبر، اور حج اکبر سے مراد حج ہے، اور حج اصغر ان کے ہاں عمرے کو کہتے تھے. یہ جو ہمارا تصور ہے کہ جو اگر حج ہے وہ جمعے کے دن آ گیا تو حج اکبر ہے، یہ ہمارا خود ساختہ تصور ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. حج اکبر سے مراد حج ہے، حج اصغر سے مراد وہاں پر عمرہ لیا جاتا تھا. تو حج کے موقع پر میدان عرفات میں اب یہ اعلان کر دیا جائے، اس لیے کہ عرب کے، پورے عرب کے تمام قبیلوں سے نمائندے وہاں پر آتے ہیں، سب کو اطلاع ہو جائے. جزیرہ نمایاں عرب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بہت بڑا رقبہ ہے، اگرچہ آبادی بہت کم حصوں میں ہے، زیادہ بہت بڑا حصہ تو صحرا ہے، لیکن پھیلا ہوا ہے بہت. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اب وہ اعلان کیا ہوگا، ان اللہ بری من المشرکین ورسوله، کہ اللہ اور اس کے رسول اب بری ہیں مشرکین سے، کوئی ذمہ نہیں اب ان کا. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، بات نہ مانی، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے قابو سے نہیں نکل سکتے، بچ کے نہیں جا سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور بشارت دے دیجئے کافروں کو، بشارت اس کی دردناک سزا کی، عذاب علیم کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے، مشرکوں میں سے جن سے تم نے عہد کیا تھا، ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے اس کی آج تک پوری پاسداری کی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی، پورا پورا نبھایا ہے. ایسے بھی مشرک کچھ تھے جن کے ساتھ عہد ہوا تھا، انہوں نے اس کی کہیں خلاف ورزی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ انہوں نے کسی تمہارے دشمن کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیا تمہارے خلاف. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پھر ان سے ان کا جو عہد تم نے کر رکھا ہے اسے پورا کرو اس کی مدت تک، کیونکہ بعض معاہدے ہوتے تھے میعادی، کہ یہ ہمارا جو معاہدہ ہو رہا ہے فلاں قبیلے کے ساتھ، یہ ایک سال کے لیے ہے، دو سال کے لیے ہے، تین سال کے لیے ہے، ایک وقت معین ہوتا تھا. تو جنہوں نے آج تک اپنے کسی معاہدے کی شکی خلاف ورزی نہیں کی اور اس کو نبھایا ہے دیانت داری کے ساتھ، ایسے قبیلوں کے ساتھ ان کا عہد برقرار رہے گا جتنی وہ میعاد طے تھی، جو طے ہو چکی تھی پہلے دو تین چار سال، اور اس پر، اس کے ختم ہونے پر پھر آئندہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. لیکن جن سے معاہدے تھے اور اس میں مدت کا تعین نہیں تھا کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہم معاہدہ کر رہے ہیں، وہ سارے آج ہی ختم ہیں. فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، جن سے معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی اس کی، ان کے ساتھ پورا کرو ان کا عہد اس کی مدت تک. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو متقین ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، خدا خوفی ہے جن کے دلوں میں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، پہلے چار مہینوں کا ذکر آیا تھا، اب حرمت والے مہینے، یعنی اب اگر وہ ذی القعدہ میں ہوا ہے معاملہ تو ذی الحجہ، اور اس کے بعد محرم، جیسے ہی وہ ختم ہوگا. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اب قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی پاؤ. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور پکڑو انہیں اور ان کا گھیراؤ کرو. وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مرصد، اور ان کے لیے بیٹھو ہر جگہ گھات لگا کر ان کو پکڑنے کے لیے. یہ ہے جو رسولوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، کہ جس قوم کی طرف رسول کو بھیجا جاتا تھا اور وہ قوم رسول کو نہیں مانتی تھی تو بالآخر پوری قوم ہلاک کر دی جاتی تھی، ہاں صرف ایمان والے بچا لیے جاتے تھے. اب ان کی جو قریش کا معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی، جو امیڈیٹ وہ بعثت تھی، وہ تو قریش کی طرف تھی، مشرکین مکہ کے لیے تھی، مشرکین عرب کے لیے تھی، مکہ نہیں بلکہ پورے عرب کے مشرکین کے لیے. اور اب ان میں سے جو ایمان نہیں لائے، گویا کہ اب وہ اس سزا کے مستحق ہیں جو پچھلی قوموں کو بھی دی گئی ہیں، رسولوں کی قوموں نے، جنہوں نے رسول پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا، ان پر عذاب ہلاکت آیا تھا. اب یہ عذاب ہلاکت یہاں کے کفار پر آئے گا مسلمانوں کے ہاتھوں سے کہ مسلمان ان سب کو ختم کریں. البتہ جو ان کے علاوہ ہیں مثلا یہود اور نصارہ میں سے بھی بہت سے لوگ وہاں رہتے تھے، یہود خاص طور پر تھے، تو وہاں پر فرمایا کہ وہ ان کے لیے یہ اصول نہیں ہے، ان کے لیے الگ اصول ہے جو آگے آ رہا ہے. یعطی الجزیۃ عن یدی وہم صاغرون، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اس قوم کے لوگ، اسی کی قوم جو ہے اس کے لوگ جب انکار کرتے ہیں تو بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. وہ عذاب اس شکل میں آئے گا مشرکین عرب پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے. یہ ہے وہ ضابطہ اللہ کا جس کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا کہ جیسے ہی عشر حرم ختم ہو اب جہاں پاؤ قتل کرو. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، موقع دو انہیں، اگر توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، آتَوُوا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر چھوڑ دو ان کا راستہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے آپ سے کہ ہمیں ذرا موقع دیں، ہم سن لیں، ابھی تک ہم تک بات پہنچی نہیں ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکے ہیں، ذرا ہمیں موازے کریں، کوئی موقع مانگتا ہے، فاجر ہو تو اس کو پناہ دے دیا کریں. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو، اس تک بات پوری طرح پہنچ جائے. ثم ابلغہ مأمنہ، اور پھر یہ نہیں ہے کہ اسی وقت اس سے پوچھا جائے کہ ایمان لاتے ہو یا نہیں، ورنہ یہ تلوار ہے، نہیں، اس کو اب پہنچانا ہے اس کے اپنے محفوظ مقام پر کہ جاؤ ٹھیک ہے اب گھر جاؤ، سوچو اور سوچ کر بتاؤ کہ اب تمہارا فیصلہ کیا ہے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے اور جانتے نہیں ہیں. کوئی اگر وقت مانگتا ہے سمجھنے کے لیے تو اس کو وقت دے دیا جائے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک؟ مشرکوں کے عہد کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، اور عہد بنتا بھی کس بنیاد پر ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس. مشرکین سے جو عہد ہوا تھا بڑا، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ صلح حدیبیہ کے وقت ہوا تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ مدینہ کے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ جو اوور آل مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، مشرکین قریش، وہ تھا صلح حدیبیہ. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں اور پابندی کرتے رہیں اس کی، تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. اب یہ دوسرا رکوع شروع ہو چکا ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور یہ حصہ، دوسرا اور تیسرا رکوع، یہ اصل میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے. کچھ ترتیب اس کی ایسے ہے، پہلے رکوع کے اندر جو بات آئی ہے وہ بالکل آخری دور کی آ رہی ہے، یہ سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر، اور فتح مکہ ہوا ہے سن 8 میں، اور 8 سے پہلے، اس سے پہلے جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے ابھی اس کے مکے پر باقاعدہ حملے کے لیے خفیہ طور پر تیاری ہو رہی تھی، اس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب مشرکوں کے خلاف ہمیں کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا، اور کسی کے دل میں کوئی سافٹ کارنر اب نہیں ہونا چاہیے مشرکین عرب کے لیے، اور خاص طور پر قریش مکہ کے لیے، کیونکہ اب مسلمان جب وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں وہاں، تو ایسی کوئی رشتہ داری اب حائل نہ ہو جائے اس کے رستے میں. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد، عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، کوئی ایکویشن ہی نہیں ہے. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں سوائے ان کے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے نزدیک، وہ صلح حدیبیہ. فاستقاموا لکم، تو جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے ساتھ، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، معاہدے کی پاسداری کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو متقین ہیں، جو عہد توڑنے سے بچتے ہیں. یہ بھی تقویٰ کا ایک ظہور ہے کہ کوئی اپنا عہد نہیں توڑتا. کیف وان یظہروا علیکم، اور کیسے ان سے کوئی عہد معاہدہ ہو سکتا ہے، حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، ان کو موقع مل جائے تم پر تسلط کا. لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ تو لحاظ نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی معاہدے کا. تمہارے اندر سافٹ کارنر آ رہا ہے تم میں سے بعض لوگوں کے اندر ان کے بارے میں، وہ تو کبھی لحاظ نہیں کریں گے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے تمہیں. یردونکم بافواہکم، وہ تمہیں اپنے زبان سے کچھ منہ کی باتوں سے جو ہے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وتابا قلوبہم، ان کے دل اس سے انکاری ہیں. وہ اکثرہم فاسقون، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ سودا کیا اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت کا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بجائے، قرآن کو ماننے کی بجائے دنیاوی مفادات کو ترجیح دی ہے، یہ سودا کیا انہوں نے. فصدوا عن سبیلی، تو رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی بری حرکتیں ہیں کہ جو یہ کرتے رہے. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اس کے پس منظر میں وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اور تیاری شروع کر دی تھی فتح مکہ کے لیے، 10,000 کا لشکر تیار کیا تھا، لیکن آپ نے تیاری خفیہ رکھی تھی. تو مدینہ میں ایک مسلمان جن کے رشتہ دار تھے وہاں مکہ میں، اور بتایا گیا تھا کہ کسی کو اس کو خفیہ رکھنا ہے، لیکن انہوں نے ایک خفیہ خط لکھ کر مکے میں اپنے رشتہ داروں کو مطلع کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور وہ یعنی خبر دی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، اور پھر جس عورت کے ذریعے وہ پیغام جا رہا تھا اس کو پکڑا گیا اور اس سے وہ خط بھی برآمد ہو گیا. تو ایسا تھا کہ بعض لوگ کسی درجے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت اسٹریٹجی یہ تھی کہ بالکل خفیہ رکھا جائے اور ہم اچانک پہنچیں. تو اس لیے وہ رشتہ داری کا معاملہ جو ہے وہ آڑے آ سکتا تھا، لہذا سختی کی جا رہی ہے اس میں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی انہم ساء ما کانوا یعملون لا یرقبون فی مؤمنین الا ولا ذمہ. وہ جو مشرک ہیں کافر ہیں وہ تو لحاظ نہیں کرتے کسی مومن کے معاملے میں، کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا. واولئک هم المعتدون، یہی ہے کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں. فان تابوا، اور اگر وہ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکات. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب وہ تمہارے دینی رشتے سے بھی بھائی بن جائیں گے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور پھر ظاہر ہے جب دینی رشتے سے بھائی ہیں تو وہ بھی محفوظ ہو گئے، اور ہم واضح کرتے ہیں آیات ان کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں. وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ مشرکین توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے عہد کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد. وطعنوا فی دینکم، اور عیب چینی کریں تمہارے دین میں، اس میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کریں، عیب لگائیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو پھر اے مسلمانوں کفر کے سرداروں کے ساتھ جنگ کرو. کفر کے سردار کون ہیں؟ وہی قریش مکہ. ویسے تو مشرکین عرب تو پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن جو سردار ہیں سرغنے ہیں ان کے، وہ مشرکین سرداران قریش ہیں، قریش مکہ ہیں. انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لعلہم ینتہون، تم اقدام کرو ان کے خلاف تاکہ یہ باز آ جائیں اور ان کو سبق ملے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں جنگ کرو گے ان سے، اس قوم سے، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کی دھجیاں بکھیری ہیں، جو ہمیشہ خلاف ورزی کرتے رہے ہیں جو بھی ان سے عہد کیا گیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ بھی ٹوٹی کیسے تھی، قریش کی طرف سے بدعہدی ہوئی تھی ایک معاملے میں، مسلمانوں نے اس کو نبھایا تھا، 2 سال تک وہ صلح چلی ہے. اس کے بعد قریش نے ایک معاملے میں اس جو بھی صلح کی شرائط تھی ان میں سے ایک شرط کو جو ہے اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بدعہدی کا کیا، اور اس کی خلاف ورزی کی. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب انہوں نے توڑ دیا ہے تو اب ہم نے بھی اس کو اپنی طرف سے ختم کر دیا، اب کوئی صلح نہیں ہوگی. تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ اقدام ہوا مکے کی طرف. انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لعلہم ینتہون، یعنی اے مسلمانوں تم بڑھو اقدام کرو اب ان کے خلاف تاکہ یہ باز آئیں اپنے جرائم سے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں جنگ کرو گے ان سے جنہوں نے توڑی ہیں اپنی قسمیں اپنے عہد و پیمان کی دھجیاں بکھیری ہیں. وہمو باخراج الرسول، اور انہوں نے تو منصوبہ بنایا تھا رسول کو جلا وطن کرنے کا. وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی پہلی بار ابتدا کی تھی، یعنی مخالفت تو اصل میں ان کی طرف سے آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش، شہید کرنے کی وہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا. تو ایک طرح ایک انداز سے تو جنگ جو ہے انہوں نے اعلان جنگ تبر جنگ تو انہوں نے پہلے بجایا ہوا تھا. اتخشونہم تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو, فاللہ احق ان تخشوا تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم اے مسلمانوں جنگ کرو ان سے, اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے. وہ پہلے تو اس قوم پر جس کی طرف رسول بھیجا گیا اور وہ قوم ایمان نہیں لائی اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آتے تھے, کوئی آسمانی آفت آ گئی, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی کسی کو غرق کر دیا گیا سمندر میں. اب ان کے اوپر جو اللہ کی آفت آ رہی ہے اور اللہ کا عذاب آئے گا وہ تمہارے ہاتھوں سے. یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم اور اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا تمہارے ہاتھوں. وینصرکم علیہم اور تمہیں ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. ویشفی صدور قوم مؤمنین اور ٹھنڈا کرے گا اہل ایمان کے سینوں کو جن کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہوتا رہا ہے, ان کے سینے بھی اب ٹھنڈے ہوں گے. ویذہب غیظ قلوبہم اور دور کرے گا ان کے دلوں کا غصہ. انسان ہے وہ یاد رکھتا ہے کیا کچھ کیا گیا اس کے ساتھ. ویتوب اللہ علی من یشاء اور اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائے گا اس پر جس پر چاہے گا. واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکو اے مسلمانوں کیا تم نے سمجھا تھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی سیدھے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے, کوئی تکلیف اور کوئی مشکل آزمائش نہیں آئے گی. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا تم میں سے ان لوگوں کو کہ جو جہاد کرنے والے ہیں. بہت سے نئے نئے لوگ آئے ہیں ابھی تو ان کو وہ موقع ملا ہی نہیں ہے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا رازدار جگری دوست. یہ بھی ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ حقیقی محبت اور حقیقی دوستی صرف اللہ سے اس کے رسول سے اور سچے اہل ایمان سے ہو. جو لوگ فاسق ہیں فاجر ہیں جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کے ساتھ کسی مسلمان کی حقیقی محبت کبھی ہو ہی نہیں سکتی اور سچی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی. واللہ خبیر بما تعملون اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو. ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ اپنے فیور میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم بیت اللہ کے خادم ہیں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں, ہم ان کی مہمانداری کرتے ہیں, ہم یہاں کے انتظامات سنبھالتے ہیں, تو یہ ہم خدمتگار ہیں, یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا ثواب ہے, دیکھو ہم کر رہے ہیں. اب اس بت کو بھی توڑا گیا ہے. فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکین کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو. مسجد تو ہوتی ہے توحید کے لیے اور توحید کے فروغ کے لیے. شاہدین علی انفسہم بالکفر اس حال میں کہ وہ خود اپنے کفر پر گواہ ہوں, کفر پر قائم رہتے ہوئے اور مسجدوں کے جو ہے وہ آباد کریں یہ ان کا حق نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم ان کے تمام اعمال حبط ہو گئے. اگر انہوں نے حاجیوں کو خدمت کی بھی تھی تو وہ سب اکارت گئی. وہ فی النار ہم خالدون اور یہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہی جلنے والے. انما یعمرو مساجد اللہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو انہی کو جچتا ہے, یہ انہی کے لیے ہے مناسب. من آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتا ہو فی الواقع اللہ پر اور یوم آخر پر. واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ اور جو نماز قائم کرتا ہو اور زکات ادا کرے. ولم یخش الا اللہ اور جو نہیں ڈرتا ہو کسی سے سوائے اللہ کے. فعسی اولئک ان یکونوا من المہتدین تو پس امید ہے کہ یہ لوگ ہوں گے ہدایت پانے والوں میں سے, مہتدین میں سے, جن کے اندر یہ اوصاف ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو آباد رکھنا جو ہے اس کو تم نے برابر کر دیا ہے. کمن آمن باللہ والیوم الآخر اس کے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر, وجاہد فی سبیل اللہ اور جس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. لا یستوون عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے ہرگز. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. بیت اللہ کی خدمت ایک کام ہے اور دین کی خدمت بہرحال اس سے اوپر ہے، اور صرف بیت اللہ کی خدمت اس حوالے سے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی تھی تو ہم کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری، یہ دو الگ چیزیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، بی اموالہم وانفسہم، اور اس جہاد میں اپنا مال بھی لگایا اور اپنی جانیں بھی کھپائی ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہیں درجوں کے اعتبار سے، ان کا مقام بہت اونچا ہے. واولئک هم الفائزون، اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے، کامیاب و کامران وہی ہوں گے. یبشرهم ربهم برحمۃ من، بشارت دیتا ہے اللہ انہیں اپنی جانب سے، خاص اپنی رحمت کی بھی، ورضوان، اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، خوشنودی ملے گی. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، اور وہ باغات ہوں گے ان کے لیے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فيها ابدا، اور پھر وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش. ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم، شاندار بدلہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اباءکم واخوانکم اولیاء، اہل ایمان اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ. کون سے باپ دادا اور بھائی؟ ان استحب الکفر علی الایمان، وہ کہ جو پسند کرے کفر کو ایمان کے مقابلے میں، ترجیح دے کفر کو. اگر وہ کفر پر قائم رہتے ہیں تو پھر اب یہ تمہارے دوست اور ولی نہیں بنتے ہیں تمہارے حساب سے، یا یہ معاملہ، یہ تو بنیاد ہے دین و مذہب کے حوالے سے، اللہ اور رسول سے وفاداری کے حوالے سے، لہذا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور تم مت بناؤ، وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اب یہ دین کے حوالے سے یہ راستہ ہے جو اللہ نے تجویز کیا ہے، ان کے ساتھ وہ تعلق، دلی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان کو دوست رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں، بے انصاف ہیں. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ترازو کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایمان کا جو معیار یہاں بتایا گیا ہے وہ واقعی ہلا دینے والا ہے، محبتوں کے اعتبار سے بھی. ایک کچھ دنیاوی محبتیں ہیں، ان کے اندر کچھ رشتہ داریوں کی محبتیں ہیں، کچھ مال و دنیا سے محبت ہے، اور ایک طرف اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہے. ان کو توڑ لو اور پھر دیکھو کہ کون سا پلڑا جھکتا ہے. اس کے حوالے سے جو یہاں پر کمنٹ ہے وہ بہت سخت ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مسلمانوں سے، اگر ان کے باپ دادا، آبا و اجداد، باپ دادا جو ہیں وہ، یعنی اس کے اندر وہ ماں بھی آ جائیں گی، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و عشیرتکم اور تمہارے دیگر رشتہ دار، سارے رشتہ دار جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ اموال ان طرف تمہا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے بڑی محنت سے، وہ تجارت ان تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اس کے بھی بڑی محنت کی ہے اس کو جمانے میں، اور اب اندیشہ ہے کہ کسی وقت کساد بازاری نہ آ جائے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، بڑے چاو سے بنائے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. یہ آٹھ محبتوں کا ذکر کر دیا یہاں پر. یہ محبتیں جو ہیں اگر زیادہ غالب آ گئیں اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول سے محبت سے اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے، فتربصوا، تو بس پھر انتظار کرو. اور والد محترم رحمہ اللہ فرمایا، اس کا ترجمہ محاورتن کرتے تھے، پھر دفع ہو جاؤ، اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں تمہاری. ایمان کا یہ ہے اصل میں پیمانہ، اصل ایمان یہ ہے کہ جو مطلوب ہے. آٹھ محبتیں ایک پلڑے میں، اس پانچ رشتہ دار گنوا دیے، تمام رشتہ دار آ گئے اس میں، باپ اور کیا اور اولاد کیا اور بیٹے کیا سب، اور تین دنیاوی مال و اسباب، جو مال کمایا ہے بڑی محنت سے، جو کاروبار جمایا ہے اور جس کی مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور جو گھر بنائے ہیں بڑے چاو سے، بہت کچھ خرچ کر کے. یہ محبتیں, یہ ایک پلڑے میں رکھو, اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت دوسرے پلڑے میں رکھو. اگر یہ دنیا والا پلڑا جھک گیا تو بس اللہ کی نگاہ میں اب تم ناکام ہو. فتربصوا, انتظار کرو اب فیصلے کا, اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے, آخری فیصلہ لے آئے. اس سے بڑی سخت وارننگ ہے. یہ جو محبتیں آڑھ گنوائی ہیں تو اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس کو اکٹھا کیا ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, سارے رشتے داریاں جو ہیں وہ رشتہ و پیوند ہیں, اور باقی مال و دولت دنیا ہے. بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ, یہ ہم نے اپنے گمان کے بت پالے ہوئے ہوتے ہیں. انہی سے انسان جو ہے وہ اعلان برات کرے گا قیامت کے دن کہ میرا کوئی تعلق نہیں, میری اولاد کو بھی جو ہے وہ جہنم میں جھونک دو میرے گناہوں کی پاداش میں, بس مجھے بچا لو. مال جو کچھ ہے میرا, اگر اس سے دس گنا اور بھی ہو, یہ سب بھی حاضر ہے, یہ جائے جہنم میں جائے, بس مجھے بچاؤ کسی طرح. تو یہ ہے اقبال نے تو بھارت توحید کے اس مقام کو جس انداز سے بیان کیا. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. بہرحال یہ ہیں وہ دنیاوی تعلقات جن کی پوری لسٹ یہاں پر ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اے مسلمانوں, اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے جنگی میدانوں میں, بہت سے مواقع پر. وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, اور حنین کے روز بھی اس نے تمہاری مدد کی تھی جب تمہیں تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا, عجب ہو گیا تمہیں, کچھ اس پر فخر محسوس کیا, کچھ اس کے اوپر تم جو ہے ڈیپینڈ کرنے لگے کہ آج تو ہماری تعداد بہت ہے. یہ غزوہ حنین کو سمجھ لیجیے, یہ کب ہوا ہے؟ فتح مکہ کے بعد. اب عرب کے جو اور قبائل تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے, وہ ان میں سے بعض قبائل رہ گئے تھے, انہوں نے اور ان کے خلاف سرکوبی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. وہ بنو ثقیف اور حوازن کے قبائل تھے, بڑے جنگجو تھے, بڑے تیر انداز بھی ان کے مشہور تھے. اور اب جو لشکر مسلمانوں کا نکلا تو 14,000 کی تعداد تھی. اور اس دوران جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے اور بالکل بے سر و سامان نہتے ہوتے تھے, تب بھی ہم بڑے دشمن پر غالب آئے, اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ اب تو ہم 14,000 ہیں اور سامان بھی, سامان حرب بھی ہمارے ساتھ ہے, جنگی تیاری بھی ہے, اب تو فتح ہو چکی ہے. بس اللہ نے پھر سبق سکھا دیا, فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, یقیناً اللہ مدد کر چکا ہے تمہاری بہت سے میدان جنگوں, جنگی میدانوں میں, بہت سے جنگی مواقع پر. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, اور حنین کے دن بھی اس نے تمہاری مدد کی تھی. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جب تمہیں تعجب میں ڈالا اور عجوب میں مبتلا کر دیا تمہاری کثرت نے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, اور وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین تنگ ہو گئی تم پر اپنی کشادگی کے باوجود. اب وہاں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ آپ میں سے اکثر کو یاد ہی ہوگا, صرف میں اختصار سے بیان کروں گا کہ جب مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا اور وہ قریب پہنچا ان قبائل کے جن کے خلاف کاروائی کرنے جا رہے تھے, تو ان کی تیاری یہ تھی کہ وہ اوپر پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے تیر انداز جو ہیں بڑے ماہر نشانہ باز بھی تھے. مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا, اور وہ ایک تنگ درے سے جب گزرے تو اوپر سے تیروں کی بچھاڑ آئی, تو وہ اتنی ناگہانی تھی کہ ایک دم بھگدڑ مچ گئی. جیسے غزوہ احد میں ہوا تھا کہ پیچھے سے جب اچانک دشمن نے حملہ کیا تو وہ بھگدڑ مچ گئی, اور اس وقت وہ ایک سارا جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ ارادے سے نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ بھگدڑ جو مچی ہے تو مسلمان ایسے تتر بتر ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند گنتی کے چند لوگ رہ گئے. 14,000 کا لشکر تھا, اور اب آپ کے اوپر تیروں کی بچھاڑ پڑ رہی تھی, چند افراد تھے, اور آپ اپنی جو ہے سواری سے بھی اترے ہیں, علم اپنے ہاتھ میں لیا اور رجز پڑتے ہوئے, اور لوگوں کو آواز دی کہ آؤ. پھر بعد میں لوگ آئے, بہرحال اللہ نے جو حفاظت کرنی تھی, اصل میں تو مدد اللہ کی تھی, لیکن مسلمانوں کو ایک سبق سکھا دیا. بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہو, اسباب پر نہ ہو, تعداد پر نہ ہو, ہتھیاروں پر نہ ہو. وہ ساری بھی فراہم کرو اپنی پوری کوشش کر کے، لیکن توکل صرف اللہ کی ذات پر. تو وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود اس دن تم پر تنگ پڑ گئی تھی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم پھر بھاگے پیٹھ دکھاتے ہوئے، اس وقت جو بھگدڑ مچی اس کا نقشہ ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر، جو استقامت کا مظاہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کیا ہے، پورے اطمینان سے، پوری کسی گھبراہٹ کے بغیر کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے اور پھر لوگوں کو بلایا ہے اور مقابلہ بھی کیا ہے. تو خصوصی اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور سچے اہل ایمان پر. وانزل جنودا لم تروها، اور پھر بھیجے اس نے نازل کیے وہ لشکر کے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. یقیناً اس وقت جو مدد ہوئی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی ہے. وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، بالآخر انہیں شکست ہوئی. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی ہے بدلہ کافروں کا. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، اور پھر اللہ نظر کرم فرمائے گا ان پر جن پر وہ چاہے گا اس کے بعد. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اہل ایمان یہ جو مشرک ہیں یہ ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام، تو اب یہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کے. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، بس یہ آخری موقع ہے، اب یہ بیت اللہ کے قریب نہیں پھٹک سکتے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم اندیشہ محسوس کرو تنگ دستی کا کہ قبائل عرب تو ابھی تک سارے ایمان نہیں لائے اور وہ حج پہ نہیں آئیں گے، تو حج پہ آنے سے دور دور سے جب لوگ آتے ہیں تو ہمارے لیے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے، سامان بھی آتا ہے، سامان تجارت بھی آتا ہے، یہ تو ہماری معیشت کے لیے ایک بڑا مین ستون ہے. تو ان خفتم عائلتن، اگر تمہیں اندیشہ ہے تنگ دستی کا، فقر کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ انشاء، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دے گا. ان اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اور حرام نہیں سمجھتے اسے کہ جسے حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ولا یدینون دین الحق، اور جو نہیں قبول کرتے سچے دین کو، اس دین حق کو اپنا دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اصل میں ذکر مشرکین کا پہلے ہو گیا تھا، اب یہ اہل کتاب کا ہو رہا ہے. ان سے بھی جنگ کرو، ان سے جنگ کرو جب تک کہ حتی یعطوا الجزیۃ. ولا یدینون دین الحق، جو اور قبول نہیں کر رہے سچے دین کو، اللہ کے دین کو. من الذین اوت الکتاب، اب یہ ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے. حتی یعطوا الجزیۃ عن یدی وہم صاغرون، تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ یہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں اور چھوٹے ہو کر رہیں. ان کا قتل عام کرنے کا حکم نہیں دیا، ان کو جنگ کر کے اس بات کا پابند بناؤ کہ یہ جزیہ دے کر رہیں گے، اب رہ سکتے ہیں اسلامی ریاست میں. یہود ہو بلکہ کوئی بھی غیر مسلم، وہ مشرکین عرب کا معاملہ الگ تھا کہ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، وہ وقت ختم ہوگا مہلت تو سب کو قتل عام شروع ہو جائے گا. ہاں بقیہ تمام غیر مسلموں کے لیے ہے یہ اصول کہ وہ اسلامی ریاست کے اندر رہ سکتے ہیں شہری کی حیثیت سے، لیکن جزیہ ادا کریں گے اور چھوٹے ہو کر رہیں گے سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن کی حیثیت سے، اس لیے کہ اسلامک ریاست جو ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے، جو اس آئیڈیولوجی کو نہیں مانتا وہ اس ملک کے اندر جو پالیسی میٹرز ہیں اس کے اندر اس کا دخل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی جو آئیڈیولوجیکل سٹیٹس بنی ہیں، اگر رشیا کے اندر کمیونزم آیا تھا تو پھر وہ جو کمیونسٹ پارٹی کے لوگ تھے وہی وہاں پر اوپر جو ہے حکومت کے اندر آ سکتے تھے، کوئی غیر تو نہیں آ سکتا. ہاں نیچے ان کے لیے پوری سہولتیں دی جائیں گی، ان کی جان مال عزت آبرو اس کی حفاظت کرے گی اسلامی اسٹیٹ، اور اس کے بدلے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، انہیں سارے حقوق دیے جائیں گے، لیکن پالیسی میٹرز کے اندر اور جہاں پر وہ حکومت کے لیول کے اوپر ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا، وہ نیچے ہو کر رہیں گے. یہی ہے اصول قیامت تک کے لیے تمام غیر مسلموں کے لیے بشمول یہود اور نصارہ کے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.